رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
اللہم صلی علی
پاس دو دن ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ سورہ سبا آپ کے سامنے ہم بیان کر سکیں، تو میں جو جگہ ضروری ہوگی وہاں پر وضاحت کے لیے عربی پڑھوں گا، اور اس کے علاوہ میں صرف آیات کا ترجمہ اور جو بات سمجھنے کی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بات میں بتا رہا ہوں اگر کوئی سمجھ نہ آئے، کسی کو کوئی پہلو سمجھ نہ آ رہا ہو یا کمی لگ رہی ہو، تو آپ دوران درس بھی مجھے سوال کر سکتے ہیں کہ مثلا اس کی وضاحت کر دی جائے یا اس بات کا معنی کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ قیامت اور رسالت، یہ مین محور ہے اس سورہ مبارکہ کے جو مکہ میں نازل ہوئی۔ توجہ کیجیے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ جو یہ جو اردو ترجمہ ہے اس میں ایک چیز بعض اوقات نہیں پہنچ پاتی جو کہ عربی کے الفاظ میں موجود ہوتی، اور یہاں پر جو عربی الفاظ میں بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا صرف وہی مالک ہے، یعنی اللہ کی مالکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اس کائنات کی مالکیت حقیقی میں رسول اللہ شریک ہے اللہ کے ساتھ، یا مثلا مولا علی شریک ہے اللہ کے ساتھ، تو یہ نظریہ باطل ہے اور اسی کا انکار ہے جو اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے صرف اسی کا ہے، اور اسی کے لیے آخرت میں تمام حمد ہے، اور وہ حکیم خبیر ہے، ہر کام اس کا حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور کوئی کام کوئی ایسا کوئی پہلو نہیں ہوتا جس سے اللہ لا علم ہو کر کوئی کام کرے۔ خبیر ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا اور دائماً خبر رکھنے والا۔ آیت نمبر دو، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے جیسے بیج بویا جاتا ہے مثلا، اور اب اور چیزیں، کیڑے مکوڑے، حشرات، پانی زمین چوس لیتی ہے، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، سب جانتا ہے، اور وہی رحیم اور غفور ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو کچھ خدا کے سامنے ہو رہا ہے اسے فوراً گرفت کرنی چاہیے، سزائیں دینی چاہیے، اتنی نافرمانی زمین پہ ہو رہی ہے تو، لیکن کیونکہ رحیم ہے، کیونکہ غفور ہے، فوری گرفت نہیں کرتا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، یعنی جنہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم نے یہ بات نہیں مانی، ہم نے اس دین کو قبول، ان پیغامات کو قبول نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا اور حساب کتاب، اس کا وہ انکار کرتے ہیں. کافر کہتے ہیں قیامت ہم پر نہیں آئے گی، اے رسول کہہ دیجئے میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ذرے سے بڑی، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب مبین میں ثبت ہے. قرآن میں کتاب مبین کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، اور علم پروردگار کی وہ کتاب جسے لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. جب جس آیت میں آتا ہے وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ مراد قرآن ہے یا مراد لوح محفوظ ہے. یہ اتنی تاکید کیوں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اے رسول اللہ سے کہہ دو میرے عالم الغیب رب کی قسم قیامت تم پہ آ کے رہے گی؟ کیونکہ قیامت اگر نہ ہو تو یہ تخلیق کائنات بے مقصد ہو جائے. مثلا جن لوگوں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں پہ ظلم کیا، سینکڑوں ہزاروں کو قتل کیا، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، انہیں کون سزا دے؟ اگر ان کے لیے کوئی سزا ہی نہ ہو، یہ دنیا پھر عجیب نظام ہے اس کا. اسی طرح وہ کمزور لوگ جن کو ظالموں نے، طاقتوروں نے محروم کر دیا، ہر چیز اپنے پیسے اور طاقت کی وجہ سے اپنے قبضے میں رکھی، اور کچھ لوگوں کو جن کے حق بنتے تھے لیکن ان کو نہیں دیے، تو ان کمزوروں کی دادرسی کہاں پر ہوگی؟ اگر صرف اسی دنیا میں جو مر گیا تو ختم ہو گیا، کوئی حساب کتاب نہیں. لہذا ہم نے عرض کیا تھا قرآن بھرا پڑا ہے آخرت اور حساب کتاب سے. یہاں پر اگر کسی نے 100 بندہ قتل کیا ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ اسے کتنی بار سزا دے سکتے ہیں؟ ایک بار موت کی. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے ایسی جگہ رکھی ہے جہاں میں 100 بار ماروں، بلکہ ایسی جگہ جہاں اس کو موت نہیں آئے. لہذا آیت نمبر 4 میں فرمایا تاکہ اللہ، قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا دے. آپ قرآن میں غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ ایمان پر رکتا نہیں، کہتا ہے نیک عمل کرنے والوں. تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا دے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. کریم رزق کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو جب دیا جائے تو جس کو دیا جا رہا ہے عزت اور احترام کے ساتھ دیا جائے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہ آئے. مثلا کوئی انسان مانگ کے لیتا ہے، یہ رزق کریم نہیں ہے، چونکہ مانگنے والا صاحب عزت نہیں رہتا. اللہ فرما رہا ہے جو میں دوں گا وہ احترام کے ساتھ دوں گا. جو نیک عمل کر کے آئے ہوں گے صاحبان ایمان، ان کے لیے مغفرت ہے. یعنی سب کی کچھ نہ کچھ خطائیں ہوں گی، خدا چھوڑ دے گا، مغفرت کر دے گا اور رزق کریم عطا فرمائے. نمبر 5، اور جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہمیں مغلوب کر دیں، یعنی ہم نے اپنی آیت میں ایک بات بیان کی اور انہوں نے زور لگایا کہ اسے کسی طرح غلط ثابت کریں، اس کے برعکس بات کریں۔ تو جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ مغلوب کریں، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ آیات تو ہم نے انسانوں کی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجی تھی، جنہوں نے ان میں گڑبڑ کی وہ تو یعنی ان کا گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ان سے مربوط ہے۔ دو خطرناک چیزیں ان کے جرم میں، ایک اللہ کے ساتھ ٹکر لیے، دوسرا خود گمراہ نہیں ہوئے بلکہ شاید ہزاروں لاکھوں کو غلط سائٹ پہ چلا کر انہیں گمراہ کر دیا، دین کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کے علماء کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر لوگوں سے معاوضہ لینے کے لیے اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں اور وہ بدل کے بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 6 غور سے سنیے گا، اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں، اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے اور ظاہر ہے جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ کون ہے وہ جنہیں علم دیا گیا ہے؟ توجہ فرمائیں کہ جو خوب جانتے ہیں کہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، اور وہ بڑے یعنی جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش اللہ کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ جن کو علم دیا گیا ہے ان کو یہ بات کلیئر ہے۔ کون تھے یہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا؟ اور اللہ کہہ رہے کہ کچھ لوگ تو آیات کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ سے جب آیات سنتے ہیں تو ان کے اندر گواہی دیتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور یہ اللہ کا پیغام۔ یہ کون لوگ تھے اس زمانے میں؟ اس زمانے کے اہل کتاب۔ آپ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہو، میں سمجھانے کے لیے مثال دوں، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو، آپ ڈاکٹر ہو، ٹھیک ہے، اس محفل میں چند لوگ بیٹھے ہو جن کو آپ نہیں جانتے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر اس محفل میں کوئی ڈاکٹر ہوگا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ لگ رہا ہے یہ بندہ ڈاکٹر ہے کسی نہ کسی بات میں۔ یعنی کوئی اگر کوئی بیماری کی اس کی بات ہوئی، فرض کریں بیماری کسی کا موضوع ڈسکس ہوا، آپ کو نہیں پتہ یہ لوگ کون ہیں، لیکن ان میں سے جو ڈاکٹر ہوگا جیسے ہی بیماری کا موضوع پہ کوئی لوگ اپنی رائے دیں گے، آپ کو سب میں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، چونکہ آپ خود ڈاکٹر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی انفارمیشن، ان کی گفتگو، ان کی باتیں، انداز کیسا ہوتا ہے۔ ہاں جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ کہے میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں، جو ڈاکٹر ہے اسے پتہ چل جائے گا جھوٹ بول رہے، پبلک کو شاید پتہ نہ چلے، وہ اس کو ڈاکٹر مان بھی لے۔ آپ جس بھی شعبے میں ہیں اس شعبے کے بندے سے آپ بات کریں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس شعبے کی کتنی معلومات ہے۔ اور جو ایسے ہی دعوے کر رہا ہوگا آپ اسے دو سوال کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو کوئی انفارمیشن اس شعبے کی نہیں ہے۔ تو اہل کتاب جو تورات و انجیل کی تلاوت کیا کرتے تھے اور حقیقت میں ایمان رکھتے تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی کی زبان سے آیات قرآن سنتے تھے ان کے اندر گواہی دیتے تھے کہ جو ہم پڑھتے رہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں، وہی چیز ہے۔ یہ مراد ہے۔ اور جن علم دیا گیا وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش اللہ کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 7, 8, 9 یہ کفار کے پروپیگنڈے اور اللہ کے جواب کے بارے میں۔ اب اگر قرآن مجید کو آپ غور سے مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں گے، آپ کے دماغ میں چیزوں کو اینالائز کرنے کی، انفارمیشن کو، اطلاعات کو اینالائز کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو رسول اللہ کے مخالف تھے وہ عوام کے ذہنوں کو چاہتے ہی نہیں تھے کہ عوام کے ذہن اس طرف حرکت کریں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ وہ عوام کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی یعنی جو حقیقت ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہوں, جو یہ پروپیگنڈا ان کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے اسی کو حقیقت سمجھے. توجہ فرمائیں کس طرح. آیت نمبر 7, اور کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں. اس کو میں ذرا آپ کو عرض کروں کہ انداز کیا ہوتا تھا. یہ کہنا ہی چاہتے تھے کہ ہم تمہیں ایک بندے کو بتائیں جو بہت زیادہ بڑا جھوٹ لے کر آئے. آپ ذرا غور کریں, معاشرے میں آپ کا کوئی جاننے والا, کوئی اہل محلہ آ کے کہتا ہے یار تم نے کتنی بڑی جھوٹی بات سنی ہے جو فلان مولانا صاحب نے کی, تو جو عام سوچنے والا ذہن ہے, جو یعنی جسے عوام الناس کہتے ہیں, زیادہ چانس ہے کہ وہ اس کے کہنے پر یہی سمجھے گا کہ علامہ مولانا نے جھوٹ بولا. لیکن جو ذرا چیزوں کو اینالائز کرنے والا ذہن ہے وہ کہے گا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوں, انہوں نے جھوٹ نہ بولا, لہذا میں تحقیق کروں. لیکن عام طور پہ عوام کا جو مزاج ہوتا ہے وہ خبروں پر یقین کرنے والا. مثلا ابھی اس وقت میڈیا پر جو خبر آئے, ٹھیک ہے ابھی کے حالات کی بات نہیں کر رہا, ابھی تو اس وقت پتہ نہیں کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میڈیا پر اگر ایک چینل ایک بات کرے, دوسرا چینل آپ بات کرے, اکثر لوگ سچ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مان لیں. یعنی میڈیا چاہے تو انسانوں کی سوچ کا رخ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے تاکہ اپنے ہدف تک پہنچ جائے. لیکن جو اپنے ذہن کو ترقی دے لیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شور کس طرف زیادہ ہے. وہ کہتا ہے میں دیکھوں, جب تک میں حقیقت کا اندازہ نہیں لگاؤں گا میں شور وور کی زد میں. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, اور یہی اہم ترین لوگ ہوتے ہیں جو غلط پروپیگنڈوں کے اثر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور صحیح چیز کی تشخیص دے کر اس کی طرف موو کرتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہنے کا انداز, دیکھیں یہ کافر جو مکے کے سردار ہیں یہ عوام کے ذہنوں میں کیا ڈال رہے ہیں. اور کفار کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. بھلا تم نے یہ بات سنی ہے کبھی؟ آگے والے بھی کہتے تھے نہیں جی ہم نے تو آج تک نہیں سنا, بہت جھوٹا آدمی. بات کو اتنے زور سے, اور ایک خاص طور پہ تب جب بات پیش کرنے والا آپ کا چودھری ہو, بڑا ہو, پھر تو تھوڑا دماغ ویسے بھی پریشر میں ہوتا. تو یہ پروپیگنڈا ہوتا, یعنی ایک چیز کو بیس بنایا, ایک ایسا نظریہ, ایک ایسا عقیدہ جس سے انسانوں کے ذہن مثلا آشنا نہیں ہے, اور کہا کہ تمہیں ایک اتنا بڑا بندہ جھوٹ بولے, تمہیں بتائیں وہ کیا کہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم جب تمہاری ہر چیز قبر میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی پھر تمہیں دوبارہ اسی طرح اٹھایا جائے گا, تم اسی طرح کے بن کے دوبارہ آ جاؤ. اب کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم پہلے خود اسے سنیں گے وہ کیا کہتا ہے. زیادہ تر لوگ آگے افواہیں اڑاتے تھے. لہذا مکے میں ایک ہوا چل پڑی تھی کہ باہر کے لوگوں کو, آنے والوں کو بتاتے تھے ہمارے شہر میں ایک جادوگر آیا ہے اور اس نے ہمارے شہر میں فتنہ کر دیا. اگلی آیت سنیں, آیت نمبر 8, پروپیگنڈا جاری ہے. اب آپ ایک بات کرتے ہو عوام کے دماغ کو مشکوک بنانے کے لیے کسی شخصیت کے بارے میں, تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کہہ کر پھر آپ خود ہی اس سے کہتے ہو یہ جو بات کر رہا ہے نا اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں, تیسری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. جو عام ذہن ہے وہ آپ کی گائیڈنس پہ چلے گا, کہے گا کون کون سی دو باتیں, کیا کہتے ہیں اس نے, یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے, یا دوسری آپشن کیا رکھتے ہیں عوام کے سامنے, یا اسے جنون ہو گیا ہے. جنون یعنی جنون کی بیماری ہوتی ہے جس میں عقل صحیح کام نہیں کرتی, نعوذ باللہ پاگل ہو گئے. اب دیکھیں پہلا الزام کیا لگایا, کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. اتنی غلط بات کون کر سکتا ہے, یا تو وہ جو جھوٹ بول رہا ہو اور یا یہ کہ اس کا دماغ ہی ٹھیک نہ ہو. اب ایک عام ذہن نہیں سوچے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی تیسری آپشن بھی ہو کہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے. وہ جو پروپیگنڈا اس کو ذہن میں ڈال رہا ہے اسی میں گھومتا رہتا ہے, یا جھوٹ بول رہا ہے اللہ پر یا عقل ٹھیک نہیں ہے, اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں. تو پھر ذہن کو باور ہو جاتا ہے کہ یا یہ انہی دو نگاہوں سے اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے. پھر وہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ بول دیا, کیونکہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ اللہ کو یہ مانتے تھے. اور مکر دیکھیں کہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے بتوں پر جھوٹ باندھ رہے, چونکہ بتوں کا تو پیغام نہیں دیتے تھے رسول اللہ, کس کا نام لیتے تھے, اللہ کا. انہوں نے اسی کو ٹارگیٹ کیا, یعنی اللہ کے مخلص ہم ہیں, یہ تو اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کا. اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. اب اللہ ان کے جواب میں کہتا ہے بلکہ اس نے نہ جھوٹ بولا ہے نہ اسے جنون ہے, بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور گہری گمراہی میں مبتلا ہیں, ہمارا نبی جنون میں مبتلا ہے. تم عذاب میں اور گہری گمراہی میں مبتلا ہو, تم بیمار ہو, ہمارے رسول کے بارے میں یہ بات نہ کرو. صلوات پڑھے محمد والے.
اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.
اس کے بعد خداوند عالم خبردار فرما رہے, دھمکی دے رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا اپنے اوپر نیچے پھیلے ہوئے وسیع آسمان اس زمین کی وسعتوں کو دیکھو, اپنی حقارت کو دیکھو. اگر یہ نبی تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہے تو اس آسمان و زمین کے خالق کا پیغام دے رہا ہے. اگر نہیں مانو گے تو وہ قدرت رکھتا ہے, چاہے تمہیں اس زمین میں دھسا دے, چاہے آسمان سے تم پر ٹکڑے برسا دے اور تمہیں نیست و نابود کر دے. آیت نمبر 9, کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے محیط آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا, اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان سے ان پر ٹکڑے برسا دے, یقیناً اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے نشانی ہے. یعنی جو خدا کی طرف جانے کا سے بدکا ہوا نہیں ہے, جو خدا کی طرف جانے کی طرف راغب ہے اس کے لیے اس میں نشانی ہے, اس کے لیے اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا. اگر ہم خدا کی بات نہیں مانیں گے, دین قبول نہیں کریں گے, تو نتیجہ عذاب کی شکل میں نکلے گا. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ فرمائیں, یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار بہت ساری آیات میں کہتا ہے اس میں نشانی ہے, اس میں نشانی ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو بات میں نے اس آیت میں کی ہے تمہیں بتائی ہے, اگر اس کے بارے میں اپنی عقل سے سوچو گے تو تمہاری عقل کہے گی احتیاط کرو. یعنی تم 100% نہ بھی مانو کہ ایسا ہونا ہے, تب بھی تمہاری عقل کیا کہے گی, اتنا بھی تمہیں کہ ہو سکتا ہے, لیکن ہونے کا چانس ہے, اگر ہو گیا تو کتنا مسئلہ خراب ہو جائے گا, ابدی زندگی ہے, جہنم کا بیان کتنا سخت کیا گیا. تو تمہاری عقل کہے گی کہ احتیاط کرو تو بہتر ہے. جس راستے سے خبردار کیا جا رہا ہے اس راستے کی طرف نہ جاؤ. اس کے بعد دو انبیاء کا ذکر ہے, حضرت سلیمان داؤد کا اور حضرت سلیمان کا. اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی تھی. فضیلت کا مطلب ہوتا ہے دوسروں سے زیادہ, فضل اور فضیلت یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی ہم نے ان کو کچھ چیزیں دوسروں سے, انسانوں سے زیادہ عطا کی تھی. اور پھر بتا رہا ہے کہ مثلا چند فضیلتوں کے نام لیے جا رہے ہیں. اے پہاڑوں, اس کے ساتھ تسبیح کرو, اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا, اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. 11, کہ تم زرہ بناؤ. زرہ جو جنگ میں استعمال ہوتی تھی حضرت داؤد کو, کہ لوہا ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا, اور کہا کہ تم زرہ بناؤ اور ان کے حلقوں کو باہم مناسب رکھو, کوالٹی کنٹرول رکھو. بھدی مردی جان چھڑانے والی زرہ نہیں بنانا, جو ان کے حلقے ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے, ان کا جو سائز ہے, اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے. وقدر فی السرد, یہ میسج ہے قرآن کا کہ جب کوئی چیز بنائی جائے تو پھر اس کی کوالٹی کے تقاضے پورے کیے جائیں. اس پر مسلمانوں نے اتنا عمل نہیں کیا جتنا جاپان نے کیا. جاپانیوں کوالٹی ان کی چیزوں کی, الیکٹرانکس کی مثال کے طور پر زبردست ہوتی. لہٰذا ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ میرا خود بھی تعلق دیہات سے ہے, تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو بالکل ان پڑھ افراد کے ساتھ کبھی شہر جانا ہوتا تھا, وہ دکاندار سے کہتے تھے جاپانی استری دکھاؤ. جاپانی کیوں؟ اس کی کوالٹی بہت زبردست ہے. جب چیز اچھی ہوگی ان پڑھ تک بھی خبر پہنچ جائے گی کہ استری لینی ہے تو کون سی لینی ہے, جاپانی. ابھی بھی آپ دکان پہ چلے جائیں, ایک جیسی چیزیں پڑی ہوں, ایک پہ لکھا ہو میڈ ان چائنا, ایک پہ لکھا ہو میڈ ان جاپان, آپ کون سی پریفر کریں گے؟ بشرطے کہ قیمتوں میں فرق ہو, پیسے آپ کے پاس ہوں. پیسے اگر ہوں تو آپ یہ نہیں کہیں گے یار یہ چائنا والی سستی ہے, آپ کہیں گے نہیں جاپان میں. قدر فی السرد کا یہ معنی کہ اس کی جو کوالٹی ہے, وہ جو زرہ کے حلقے تم نے آپس میں پیوست کرنے ہیں, ان کے اندازے بالکل مناسب رکھ. ایک حلقہ چھوٹا ہے, ایک بڑا ہے, ایک کھلا ہے, ایک تنگ ہے, ایسے نہیں بنا. اور جب زیرے بنا لو تو انسان کے پاس جب تھوڑی سی بھی ٹیکنالوجی زیادہ آتی ہے کمزوروں پہ چڑھائی کر دیتے, طاقت آ جاتی ہے. فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور یہ جب زیرہ بنا لو تو نیک عمل کرنا. وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور پھر اللہ تھریٹ دیتا ہے انی بما تعملون بصیر, جو بھی تم عمل کر رہے ہو میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں. کہ تم یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لو, اس کے بعد کہو اب ہماری تلواریں تو ان کے سینوں پہ چلیں گی لیکن ان کی تلواریں ہمارے سینوں پر اثر نہیں, تو بس مارو جو سامنے آئے, چڑھائی کر دو, قبضے کر لو, لوٹ مار کرو. وَعْمَلُوا صَالِحًا, طاقت کا تکبر تمہیں سرکش نہ بنائے. اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, میں جو سب سے پاورفل ہوں, جو تمہاری گردنیں ہڈیاں توڑنے کی طاقت رکھتا ہوں, میں تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 12, اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو یعنی مسخر کر دیا تھا, صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کا راستہ اور شام کے وقت کا چلنا بھی ایک مہینے کا. یعنی اس زمانے میں انسان جو سفر دو مہینوں میں کرتے تھے, حضرت سلیمان ایک دن میں کر لیتے تھے. اس طرح کی ہوا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قبضے میں دے دی تھی, ان کے حکم سے چلتی تھی. اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا, اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے جو اپنے رب کے اذن سے سلیمان کے آگے کام کرتے تھے، برکرز تھے، مزدور تھے حضرت سلیمان کے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے انحراف کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی عذاب کا ذائقہ چکھاتے، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا ذائقہ چکھاتے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کا اقتدار اللہ نے حضرت سلیمان کو عطا کیا، ایسی ایک زبردست حکومت قائم تھی۔ تیرہ، سلیمان جو چاہتے یہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے، بڑی بڑی مقدس عمارتیں، مجسمے، حوض جیسے پیالے، کیونکہ لشکر کا بندوبست کرنا ہوتا تھا تو وہ جو ظرف ہوتے تھے، برتن ہوتے تھے، ان کا سائز تالاب تالاب جتنا ہوتا تھا، اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں کہ جہاں پہ کھانے وغیرہ پکتے ہوں، ظاہر ہے اتنی لاؤ لشکر ہے تو ان کو کھلانے پلانے کے لیے انتظامات بھی۔ اے آل داؤد، اب یہ ساری اقتدار کر کے آل داؤد کیوں کہا؟ چونکہ سلیمان بیٹے ہیں حضرت داؤد کے، اور پھر اس پوری قوم کو کہا جا رہا ہے اے آل داؤد شکر ادا کرو، یعنی یہ جو نعمتیں فراوانی اتنی عظمتیں تمہیں ملی ہیں، یہ شان و شوکت، تم کیا کرو؟ مست نہیں ہو جاؤ، تکبر میں اور سرکشی میں نہیں آ جاؤ، بلکہ کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، زیادہ تر کو جب میں دیتا ہوں تو ان کی مستی بڑھ جاتی، پھر وہ کمزوروں کے اوپر چڑھائیاں کرتے ہیں، پھر وہ اور زیادہ خرابیاں کرتے ہیں، کم ہوتے ہیں کہ جن کو میں دوں اور وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں۔ اور حقیقت شکر ائمہ اہل بیت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو جس نے تمہیں نعمت دی ہے اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو، یہ حقیقت شکر۔ ورنہ آپ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایس پی کی سیٹ پہ ترقی کر کے بٹھا دیا، اس کے بعد دب رشوت کھا لو، ٹھیک ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اب ایک اور عہدہ اوپر کر دیا اور دبا کے رشوت کھا، یہ شکر نہیں۔ شکر کیا ہے؟ جو نعمت ملی ہے اس میں اللہ کی رضا مد نظر رہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں۔ ویسے بھی مثال دے رہا تھا کہ آپ کا کوئی دوست آئے، یہ شکر گزار کی اور ناشکری کی مثال دے رہا، آپ کیا کریں؟ آپ کا دوست آئے کہ بھائی ضروری کام ہے، تھوڑی دیر آپ کی بائک چاہیے، آپ کہیں یار تو میرا بھائی ہے، بھائی بائک لے لیں، لیکن ذرا ٹائر کمزور ہے، بندے زیادہ نہ بٹھانا، اور کبھی کبھی جو تو ون ویلنگ کرتا ہے نا وہ بھی نہیں کرنی پلیز، ٹھیک ہے، باقی جب تیرا دل کرے لے کے کر۔ آپ نے کہا کہ بھائی میں ایسا مجھے سمجھا، جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں، لے کے نکلے آپ، جیسے ہی وہ دوست آنکھوں سے اوجھل ہوا اگلا پہیا اوپر، یہ شکر گزاری ہے، اس نے جو آپ کو احسان کیا ہے اس کی پہیا اوپر کر لیا، اور خوب موٹر سائیکل پہ بہرحال آپ نے موت کا کنواں جو کچھ ہوتا ہے کر کے پھر واپس دینے آئے، آپ نے کہا بھائی چیک کر لے، آپ کے بھائی نے جو چیز لی تھی، تو اسی طرح آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے مثلا آپ نے مجھے یہ دیا، آپ نے کہا کہ جی جی آپ بہت بھائی آپ نے بہت حفاظت کی، بس ہوا یہ ہے کہ آپ نے جتنی حفاظت کی ہے نا اس کی ویڈیو مجھے پہنچ گئی ہے، آپ نے جتنی حفاظت سے صلوات پڑھے محمد والے پر، آپ کی اس بائک کا خیال رکھنے کی، ون ویلنگ نہ کرنے کی، زیادہ بندے نہ بٹھانے کی ویڈیو میرے پاس پہنچ گئی۔ اللہ بھی ایسے ہی دیکھ رہے کہ میں نے مثلاً آنکھ دی ہے کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، کان دی ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، ہاتھ دی ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، پاؤں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، مالک وہ ہے، ون ویلنگ ہو رہی ہے ون ویلنگ نہیں ہو رہی، زیادہ سواریاں بٹھائی جا رہی ہیں حرام، یا نہیں بٹھائی جا رہی. تو یہ قلیل من عبادی الشکور, اللہ سچ کہتے ہیں میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. زیادہ تر آ کے مانگتے ہیں یا اللہ دے یا اللہ دے, جب میں دے دیتا ہوں سب سے پہلے مجھے بولتے ہیں, اپنی مستی میں چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنے اقتدار کو ایک عجیب طریقے سے بیان فرماتا ہے. حضرت سلیمان کی موت کا تذکرہ ہے, آیت بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, لیکن اس سے پہلے جو روایات میں باتیں آئیں وہ آپ کو عرض کر. حضرت سلیمان نے ایک بہت اونچی جگہ بنائی ہوئی تھی جس میں گویا چاروں طرف شیشہ تھا, اور وہ وہاں ان کے کھڑے ہونے کا ایک مقام تھا, اور وہاں سے وہ جائزہ لیتے رہتے تھے کہ کام صحیح ہو رہا ہے, یا مزدور صحیح کام کر رہے ہیں, یا کام پروجیکٹس پہ صحیح کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو ایک دن اسی طرح کھڑے تھے, اب ظاہر ہے اتنا بڑا بادشاہ ہے, سیکیورٹی وہ سارا کچھ مسلم ہوگا کیونکہ بڑی عظمت, اور دشمن بھی تھے, جنگیں بہت ساری کی ہوئی تھیں. تو کھڑے ہوئے تھے تو اچانک دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے, وہ اندر آ گیا. حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم کون ہو, کہ تم کون ہو میں کئی چیزیں, یہاں پہ کیسے آ گئے, کس نے تمہیں اجازت دی ہے, کیسے گزر کے آ گئے. تو آنے والے نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو کہیں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ کا یہ نبی سمجھ گیا کہ ملک الموت ہے. اب وہ جو شاعری کرتے ہیں نا, فرشتے تھر تھر کانپنا شروع ہو جائیں گے, وہ بھی سن لیں. حضرت سلیمان جیسا صاحب اقتدار نبی کیا کہتا ہے, کہتا ہے اتنی معرفت تھی نا کہ یہ کون ہے, اور یہ اللہ کے حکم میں کوئی رد و بدل نہیں کرتا. حضرت سلیمان اس سے کہتے ہیں کہ اتنی اجازت ہے کہ میں کھڑا ہوں, بیٹھ جاؤں وہاں پہ جا کے. اور اللہ کے کام اس کی اپنی مرضی کے, اس نے بھی مثال بنانی تھی کہ اتنے اقتدار والا بھی ہو اس کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا, میرا اقتدار اصل ہے. تو ملک الموت نے کہا کہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں, آپ کو اتنی اجازت بھی نہیں. کھڑے کھڑے جان نکال لی. اور حضرت سلیمان ایک عصا کے سہارے اس طرح کھڑے تھے, کھڑے ہی رہ گئے. اس طرح کے وہ آئینوں میں سے جو باہر سے لوگ دیکھ رہے تھے, جنات دیکھ رہے تھے, وہ یہی سمجھتے رہے کہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے, نظارہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک معمولی کیڑا جسے دیمک کہتے ہیں, اس نے اپنی ڈیوٹی کرنا شروع کی اور وہ عصا کھانا شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان دھڑام سے زمین پہ گرے. لفظ قرآن کے جب حضرت سلیمان زور سے زمین پر گرے تو جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو پتہ نہیں کب سے فوت ہو. اب آپ آیت کے لفظ سنو, پھر آیت نمبر 14, پھر جب ہم نے یعنی دیا کتنا تھا سلیمان کو, وہ بھی بے مثال تھا اقتدار اور حکومت, لیکن جب جان نکالی تو ایسی بے بسی سی, بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں. پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو سلیمان کی موت کی بات کسی نے نہ بتائی سوائے زمین پر چلنے والی دیمک. اس نے بھی خبر نہیں دی, اس نے تو اپنا کام کیا, جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر گرے, تو جنوں پر یہ بات واضح ہوئی. اب یہاں پہ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے نا جس کو یہ بتایا گیا کہ جنوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں اور ہمارے فلانے پیر کے پاس جن ہیں, وہ ذرا غور سے سن لیں, صلوات پڑھ دیں محمد والے. پھر جب سلیمان زمین پر گرے تو جنوں پر یہ بات واضح ہوئی، اور وہ پھر گویا انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی حضرت سلیمان جب گرے، اب گرنے سے انہیں پتہ چل گیا یہ تو فوت ہو چکے، تو کہنے لگے کہ اے کاش ہمیں غیب کی خبر ہوتی، جیسے یہ فوت ہوئے تھے ہم بھاگ بھوک جاتے یہاں سے، ایسے ہی ذلت کے عذاب میں. کیوں اسے ذلت کا عذاب کہہ رہے ہیں؟ چونکہ وہ مزدوری کرتے تھے، جنات کو ان کی آپ سرکشی کی وجہ سے کہہ لیں یا خدا مد عالم بہتر جانے، بہت سخت ان سے کام لیے جاتے تھے. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ سلیمان فوت ہو گئے، ہمیں یہ غیب کی خبر ہوتی تو ہم اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ فلان صاحب کے پاس جن ہیں جو انہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں، تو یہ خلاف قرآن ہے. اور اگر پھر بھی کمی رہ گئی ہو تو ایک دفعہ سورہ جن کا مطالعہ کیجیے گا، وہاں پہ جنوں کی زبان سے اللہ بتاتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِ، اور یہ کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے لیے شر آنے والا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے خیر کا ارادہ، ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن یہاں پہ کئی فیکٹریاں چل رہی ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا، اور کئی بیچارے ان میں کام کرنے کی یہی زور کام کرنے پہ لگا لو جتنا یہ پڑھنے پہ لگاتے ہیں. اس کی عقل اتنی معروف ہے کہ وہ طوطے سے وہ پرچی اٹھوا کے پتہ کرتے بھی کیا ہونے والا ہے. بھائی اگر اس طوطے کی پرچی سے حالات ٹھیک ہوتے تو وہ طوطے کا مالک فٹ پاتھ پہ تھوڑی بیٹھا ہوتا، تو پرچیاں نکلوا کے بل گیٹس بنا ہوتا. ٹھیک ہے نا، طوطے سے کہتا کہ وہ پرچی نکال. مثلا اب تو خیر بانڈوں کی وہ قرآن اندازی بھی نہیں ہوتی، پرانی بات کر رہا ہوں، کہ سارے بانڈس کے نمبر لکھ کے ڈال کے طوطے کے آگے رکھ دیتا اور کہتا کہ وہ بانڈ اٹھا دے، وہ نمبر اٹھا جو نکلنا ہے اس دفعہ، کہاں کا کہاں پہنچ جاتا. لیکن بڑے سے بڑا پیر آج کل کا اور بڑے سے بڑا فالگیر، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا بانڈ نکلنا ہے اور کون سا بانڈ نہیں نکلنا. ہاں چکر دینے کے لیے ان کے پاس باتیں بہت ساری ہوتی ہیں. کبھی کہتے ہیں تمہارا ستارہ یوں جا رہا ہے، میں تھوڑا سا عمل کروں گا اور کچھ رکاوٹیں ہیں وہ میں عمل سے دور کروں گا اور تمہارا عروج ہی عروج ہے. پتہ چلتا ہے الٹ نکل آیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی خرابی ہو گئی، تو پیر کے پاس آتا ہے، پیر صاحب آپ نے تو مجھے 20 بکرے لیے تھے مجھ سے، آپ نے کہا تھا پروموشن ہو جائے گی، تو کیا ہوا؟ کہتا ہے خاموش ہو جا، تجھے نہیں پتا میری جو ستارہ جا رہا تھا پتہ نہیں اس میں کیا ہو گیا. یہ بدبخت بھی چونکہ پیر کے آگے تو کوئی نہیں بول سکتا، چونکہ پہلے سے اس کے چیلوں نے ڈالا ہوتا ہے کہ اس کی بد دعا بڑی لگتی ہے، بچے مر جائیں گے تیرے، پیر کی بے ادبی نہیں. اس طرح یہ فراڈ کی فیکٹریاں عام چل رہی ہیں. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بازار میں نہیں بیچتے، اللہ کے بندے بازار میں چیزیں نہیں بیچتے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک عاقل مومن کے لیے پرکھنے کے لیے بندوں کو سیرت رسول اللہ معیار ہے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا روحانی اور بڑا فلان کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کی جھلک اس کی زندگی میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. رسول اللہ بیٹھ کے تعویذ نہیں دیتے تھے، رسول اللہ معاشرے کے ایکٹیو ترین فرد تھے. رسول اللہ قرآن نے گواہی دی ہے کہ مورچوں میں حتیٰ سپاہیوں کو پوزیشنیں بھی خود دیتے تھے جا کر، رسول اللہ خندقیں بھی خود کھودتے تھے. یہاں پہ تو جتنا ٹنڈا ہو اتنا مقدس ہو جاتا ہے. ہماری عوام کی عقلیں بھی پتہ نہیں کہاں ہیں. آپ کا وہ جو بیچارہ فوت ہو گیا عمر شریف، میں بچپن میں لاہور میں اس کا ایک تھیٹر میں ڈرامہ دیکھا تھا, اس وقت ہم ایران نہیں گئے تھے, تو اس میں وہ اس کو پتہ نہیں, جو بڑے بیٹھے ہیں اگر دیکھا ہو تو ان کو یاد ہو, اس کو اس ڈرامے میں نا اس کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ وہ بڑے بڑے جوک سناتا ہے. تو ایک اس نے جوک یہ سنایا, پاکستانی عوام کی, عوام الناس کی مینٹیلٹی کی عکاسی کی. کہتا ہے ایک دفعہ میں نہانے کے لیے حمام گیا, اور جب میں نہا کے باہر آیا تو لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. پھر ایک خاتون میرے پاس آئی, کہتی بابا جی دعا کر دو مجھے اولاد نہیں ہے. میں نے کہا یار میرے اندر کیا تبدیلی ہوئی ہے, پھر مجھے پتہ چلا میں کپڑے تو پہن کے نہیں آیا. یہ حال واقعی یہ مینٹیلٹی ہے. ادھر کتنے پیر ہے جاؤ پنجاب میں, نانگا پیر کے نام سے مشہور ہے, کپڑے نہیں پہنتے, بے حیا, اور جناب یہ گوف لوگ ان کو پیر سمجھتے, نانگا پیر, فوٹوز لگائی ہوئی ہیں ان کی سنسر شدہ اپنی دکانوں پر اور اپنے ریسٹورینٹس پر, ٹھیک ہے, اور جناب وہ بیٹھا ہوا. ایک پیر کی ویڈیو دیکھی, کہہ رہا جو دمال نہیں مارے گا اتنی گندی گالی نکالی, ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں, اور یہ پاگلوں کی طرح اس سے بول رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ پستی اور جہالت کی انتہا ہے. یہ قوم کہاں, یہ روش کہاں, اور وہ دین جو قرآن اور محمد والے محمد نے بیان کیا وہ کہاں, کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس گندگی کو اس پاکیزگی سے, اور اس پستی کو اس عظمت اور بلندی سے. لائنیں لگی ہوتی ہیں تویز لینے کے لیے, اور پھر آگے جو بیٹھا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا قسم کی بدکاریاں کرتے ہیں. کبھی آپ سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے کیسے کیسے سکینڈلز اور گندگیاں ان آستانوں پر وجود میں آتی ہیں. اور جو علامت بن گئی ہے ان کی, چرس اور بھنگ. یہ پکچر ہے اسلام کی جو رسول اللہ نے, یہ پکچر, مثلا امام آئیں گے ان کی فوج میں بھنگی کھڑے ہوں گے, کھڑا ہو سکتا ہے بھنگی, چرسی کھڑا ہو سکتا ہے. جنوں پر یہ بات واضح ہو گئی, جب سلیمان زمین پر گرے تو جنوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے. اور اس کے بعد آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا ذکر سنو. یمن کا ایک علاقہ ہے معارب, جب یہ قوم وہاں پر آباد تھی تو وہ علاقہ بہت ہی سرسبز و شاداب تھا, اور انہوں نے ایک بہت بڑا بند بنایا ہوا تھا, ڈیم بنایا ہوا تھا سمجھ لیں, جس میں یہ پانی رکتا رہتا تھا, اور پھر اس پانی کو یہ جب نکالتے تھے تو ایک سمجھ لیں کہ نہر ٹائپ کی چیز بنائی ہوئی تھی, اور اس کے دونوں طرف سرسبز و شاداب بہت بڑے ان کے دو باغ تھے, اور ہر چیز ان کے لیے فراوان تھی. اب اللہ جو قوموں کی حالت بیان کرتا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب بھی میں فراوان کرتا ہوں یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, بجائے یہ کہ مزید شکر گزار بنے یہ الٹی ٹریک پہ چل پڑتے. یہ ان کو لگنے لگتا ہے کہ اتنی چیزیں جو ہیں اب اگر میں انجوائے نہ کروں تو پھر یہ تو ضائع ہو جائیں گی. پھر یہ انجوائمنٹ میں اپنے بیڑے غرق کرتے ہیں, حرام کی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 15, یقیناً سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی, دو باغ دائیں اور بائیں, اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پھر شکر کا ذکر, اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. بہت خوبصورت لفظ ہے یہ عربی کے, بلدتن طیبتن و رب غفور, ایک فراوان چیزیں دینے والا پاکیزہ شہر اور اس کا گناہ بخشنے والا رب, یعنی ہر لحاظ سے بہترین تھا. انہوں نے کیا کیا, فَأَعْرَضُوا, پس انہوں نے روح گردانی کی, یعنی شکر گزاری کی جگہ اور کاموں کی طرف منہ کر لیا. تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا, یعنی وہ چیز جو ان کی ساری ترقی اور ساری وہ جو پانی اریگیشن اس ساری کی جو سرچشمہ تھا اسی نے ٹوٹ کر ان کا بیڑا غرق کر. ان پر عذاب کیسے آیا, وہ بند ٹوٹ گیا, اور ان کے جتنے باغات اور وہ کھیتیاں تھیں سب تباہ ہو گئے. پھر اس کے بعد وہاں پہ درخت اگے لیکن کانٹوں والے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا. یہ سیل العرم معروف ہے عرب کی تاریخ میں یونان میں. اور ان دو باغوں کے عوض ہم نے انہیں دو ایسے باغات دیے جن میں بد مزہ پھل اور کچھ جھاؤ کے درخت اور تھوڑے سے بیر تھے. کہا کہ جو تمہاری حرکتیں تھیں تم اس کے قابل تھے, اس کے تم قابل نہیں تھے جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا, تم نے اپنی حرکتوں سے یہ بتایا. توجہ سے سنیے گا آیت نمبر 17. یہ نتیجہ گیری ہے, یہ میسج ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جانتے ہو یہ میں نے کیوں سزا دی ہوں. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا, ہم نے یہ جزا ان کو اس لیے دی کیونکہ وہ ناشکر تھے. یہ جو لفظ ہے نا کفرو, حق چھپانے, حق کا انکار کرنے, اور ایک تیسرے معنی میں بھی آتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کفران نعمت. ایک نعمت کی شکر گزاری ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفران نعمت. کیوں میں اس کفرو کا ترجمہ کفران نعمت کر رہا ہوں؟ آگے جو لفظ آ رہا ہے کفور, وہ ناشکرے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان. ایک ہے کافر, ایک ہے کفور. کفور ناشکرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کرینہ بھی ہے کیونکہ پیچھے اللہ نے فرمایا کہ یہ گویا کہ صحیح دین پر تھے, یعنی ان کو دین کی دعوت نہیں دی گئی, ان کے پاس تو ہر چیز تھی. تو اللہ ان سے فرما رہا تھا کھاؤ پیو اور شکر ادا کرو. تو یہ کرینہ ہے کہ یہاں پہ کفر کیا ہے؟ کفران نعمت. تو اللہ فرما رہا ہے ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ جو سیلاب آیا ان پر اور ان کی ہر چیز تباہ ہو گئی, یہ جزا ہم نے ان کو ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی. اور اب اگلا لفظ سنیں آیت نمبر 17 کا یہ لاسٹ پارٹ. اللہ فرما رہے وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ, اور بھلا ہم کس کو سزا دیتے ہیں سوائے ناشکروں کے؟ حتیٰ کہ کفر بھی, وہ جو انکار ہے وہ بھی ناشکری ہے. کیوں؟ ہدایت کی نعمت ہم نے تمہاری طرف بھیجی تھی اپنے نبی کے ذریعے, تو ان کو تو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی, تو ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے تھا, تم اس کا انکار کرتے ہو. کفران نعمت. تمہیں ہم نے فراوانی دی مال کی, تمہیں کیا چاہیے تھا؟ اس مال کے ذریعے اللہ کی رضا خریدنے کی کوشش کرو. تم نے حرام کاموں کے لیے مال خرچ کرنا شروع کیا. حل نجازی الا الکفور, ہر اللہ کی سزا کے پیچھے بندے کی ناشکری ہے, بندے کی ناشکری. آپ کو مثال دوں, جب آخری شب ضربت, جس صبح ضربت لگی ہے امیر المؤمنین کو, تو اس رات میں کچھ دیر کے لیے اونگ آئی اپنی بیٹی کو بتایا بی بی ام کلثوم کو کہ میں نے خواب میں آپ کے جد کو دیکھا رسول اللہ, تو میں نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نفرین کرو, نفرین ان بد دعا. تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی اے پروردگار مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لے اور ان کے سروں پر اسے مسلط کر جس کے یہ قابل. بس یاد رکھیں یہ اللہ کا بھی قانون ہے, خدا بند عالم وہ حکمران مسلط کرتا ہے جن کی قومیں قابل ہوتی ہیں. کیونکہ قومیں اصل میں ایکچولی تو خود ہی ان کے راستے فراہم کرتی ہیں. اب آپ سوچیں پاکستان میں کون ہے جو اصل میں سیاستدانوں کو اور ان کو ایوانان اقتدار میں بھیجتا ہے؟ کون ہے؟ ووٹ کون ڈالتے ہیں؟ عوام ڈالتے ہیں. تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو مجموعی طور پر قوم خود جس کے قابل ہوتی ہے. اور اگر قوم تھان لے تو یہ سیاست دان تو کیا, بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کی آپ نے اسی ریسنٹ سالوں میں گردنیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی, تختے الٹتے ہوئے دیکھے. لیکن افسوس کہ اگر قوم ساتھ نہ دے تو راہبر امیر المومنین جیسا بھی ہو نتیجہ صفین والا ہو جاتا ہے, راہبر امام حسین جیسا بھی ہو کربلا ہو سکتی ہے. اگر قوم میں قابلیت تو اللہ اپنے پیاروں کو کیا کرتا ہے, ان سے کہتا ہے تم تھوڑا برداشت کرو اور اس مصیبتوں کے بدلے تمہارے لیے میں نے بڑے مقام رکھے ہیں, اور یہ جو پیچھے رہ جائیں گے جنہوں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا ان کے سروں پر وہی حکمران ہوں گے جن کے یہ قابل, جو ان کو ذلیل کریں ان پہ ظلم کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون. ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی, اور کیا ناشکروں کے علاوہ بھی ہم کسی کو سزا دیتے ہیں؟ یعنی اللہ کے ہر غضب کے پیچھے بندے کی ناشکری چھپی ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
آیت نمبر 17 پر ہم اکتفا کر رہے ہیں, چونکہ آج ہمیں ابھی اس کے بعد بھی جانا ہے جعفر تیار میں, تو خدا بندی عالم نے چاہا تو کل انشاءاللہ ان آیات کو جہاں سے سلسلہ روکا ہے وہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. خالق کائنات سے دعا کرتے ہیں, اے پروردگار, اے اس عظیم مہینے کے رب, اے قرآن کریم کے رب, اے محمد و آل محمد کے رب, اس مہینے میں جو رحمتیں جو توفیقات تو اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے ہم گناہ گاروں کو عطا فرما. اس مہینے میں ہماری عبادات کو تو تیرے شایان شان نہیں ہے لیکن تو کریم ہے, ہماری ان ناقص عبادات کو کامل فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. توبہ کے بارے میں اگر ہمارے اندر غفلت موجود ہے اور گناہ ترک کرنے کا ارادہ ہم نہیں کر پاتے, پروردگار اپنے خصوصی لطف و کرم سے صدق کے دل سے توبہ کا ارادہ اور توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار جو مومنین کسی پریشانی مصیبت میں ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما, بیمار مومنین کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما, ہمارے مرحومین بالخصوص ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند فرما, ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صلی علی محمد و